بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روش تحلیل سیاسی کی آپ 43 گفتگو سماعت کر رہے ہیں، ایپیسوڈ 43، اور اس میں ہم اسلامی انقلاب کا جائزہ لے رہے ہیں رہبر معظم کی نگاہ سے. یہ آپ کی ایک تحلیلی کتاب ہے اور ہم سب کو اس کا مطالعہ اور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اب آتے ہیں ان بیرونی رکاوٹوں کی طرف. جیسے فرمایا تھا، دو قسم کی رکاوٹیں، اندرونی اور بیرونی. اندرونی رکاوٹوں کا ذکر کیا اور ان کا راہ حل بھی بتایا. اسی طریقے سے اب بیرونی رکاوٹوں پہ آتے ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ وہ فکر غلط تھی اجتماعی کی، جو اس وقت معاشرے میں تھی. غلط افراد، مخالف افراد کہ جو کہتے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا، اسلام جو ہے وہ مثال کے طور پر اس طرح قیام کا حکم نہیں دیتا، اتنے لوگوں مر جائیں گے تو ان کا خون کس کے سر ہوگا. اصل یہ بہت بڑا سوال تھا کہ اتنے لوگ جو شہید ہو رہے ہیں وہ اس کا خون کس کے گردن پہ جائے گا، کون جواب دے گا؟ امام خمینی نے کہا میں جواب دوں گا، میں امام زمانہ کے ساتھ جواب دینے والا ہوں، کیونکہ میں ایک وظیفہ شرعی رکھتا ہوں اور اس وظیفہ شرعی پہ یقین تھا. اور یقین تھا اس لیے آپ ڈٹے رہے. اسلامی انقلاب کے دوران اتنے افراد شہید ہوئے، اسلامی انقلاب کے بعد شہید ہوئے. یقین تھا اس خمینی بادشکن کو کہ میرا راستہ صحیح ہے، اور دلیل تھی اس کے پاس. اور الحمدللہ اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا، ان قربانیوں کا جو اسلامی انقلاب سے پہلے، بعد میں اور اس درمیان ہوئی، اور جنگ کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئیں. تو یہ وہ افراد تھے کہ جو در حقیقت فضا کو آلودہ کرتے تھے، منفیت پھیلا کر. آج بھی یہی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کے انقلاب سے پہلے جو انقلاب یا تحریک چلے گی اس کو کہا یہ جہنمی، حالانکہ غلط تشریح کی گئی. یعنی حوزے کے پڑھے لکھے افراد بھی جو ہیں وہ مولوی حضرات بھی جو ہیں یہی تبلیغ کر رہے ہیں. بعض افراد یعنی جو اسلام کو نہیں سمجھ سکے یا اسلام کی بدہیات و مسلمات ان پہ واضح نہیں ہو سکی، وہ یہ کہہ رہے کہ جناب بس آپ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کوئی کام نہ کریں، صرف اپنی تسبیح کریں اور ذکر کریں اور خوشسازی کریں، اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے وہ بیرونی رکاوٹ وہ افراد تھے، وہ سوچ تھی، وہ حوزے کے اندر، دینی مدارس کے اندر، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، باہر، ہر طرح سے جو امام خمینی نے اس کا مقابلہ کیا. دوسری قوم پرستی. اسلامی انقلاب کے بعد قوم پرستی کو فروغ دیا گیا. اسلامی انقلاب کی وحدت اور یونٹی کو توڑنے کے لیے مختلف قومیں جو آباد تھیں یہاں پر، ان کے درمیان شوشے چھوڑے گئے، ایک دوسرے لڑانے کی کوشش کی گئی. ترکوں کو رشتیوں سے، رشتیوں کو آذربائیجانی کو کردوں سے، مختلف طریقے سے جو ہے نا یہ شروع کیا گیا. بلوچوں کو ایک کسی اور انداز سے، یہ سارا سلسلہ اس لیے تاکہ جو ہے نا ایران کے اندر اختلافات ہوں اور ان اختلافات کے ذریعے سے جو انقلاب ہے وہ بیٹھ جائے اور ساری توجہ جو ہے وہ یہاں پر ہو اور باہر کی سیاست سے محروم رہ جائیں. جب اندرونی طور پر خانہ جنگی ہوگی تو پھر دشمن کے لیے حملہ کرنا آسان ہوگا. تیسرا جو رہبر نے ذکر کیا ہے، تیسرا بیرونی عامل، بیرونی رکاوٹ، وہ 8 سالہ جنگ تھی. یہ بہت بڑا ایک تھا، یعنی ایران کی کمر توڑ دینے کے لیے تھا. امام خمینی کے پاس جب آئے کہ صدر نے حملہ کیا، امام خمینی کے چور آئے تھے پتھر مار کے چلا گیا، تم بھی جا کے اس کا جواب دو. اصل ایک جان آ گئی لوگوں میں، امام ایک چور آیا تو پتھر مار کے بھاگ گیا. امام خمینی کا ہر شخص جس میں طاقت و توانائی ہو وہ محاذ جنگ جائے. آپ دیکھا چھوٹے چھوٹے افراد جو ہیں وہ مثال کے طور پر جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، خواتین اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں. 8 سالہ جنگ، یعنی صدام حسین کی پشت پر پوری دنیا موجود تھی. یعنی تیسری عالمی جنگ اگر کہا جائے تو بھیجا نہیں ہے کہ جب دو ملک لڑ رہے ہیں پیچھے سے ایک شخص صاحب اس کو اسلحہ دے رہا ہے، ایڈوائز کر رہا ہے، کیمیکل ویپنز دے رہا ہے. خوب، اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا اصل میں لڑ رہی ہے، تنہ تنہا ایران لڑا ہے. یہ ایک بہت بڑا عامل تھا، لیکن اس جنگ نے ایران کو سونا بنا دیا، ان کی ترقی کی راہ پہ لگا دیا. یہ اس میں مجبور ہوئے کہ ہم اپنی مدد آپ کریں، لہذا وہ سوئی سے لے کر ٹینک تک خود بنا رہے ہیں، اپنے سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں، تمام تر ترقی جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. لہذا 8 سالہ جنگ نعمت ہے. ہم پاکستانی عوام بھی سوچ رہے تھے کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہوگا، ڈالر زیادہ ہو جائے گا، مہنگائی یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے. جینے تو عزت سے سیکھے نا، جینے تو عزت. میں میٹرک میں تھا 1984 میں، جب میں نے میٹرک کیا تو ہمارے اردو کے سرتے سر کلیم، بہرحال اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور اگر انتقال فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت جگہ دے. بہت اچھے انسان تھے، پٹھان تھے، بہت اچھے انسان تھے، نفیس انسان تھے، اردو پڑھاتے تھے. انہوں نے ایک شعر لکھ کے دیے تو وہ آج تک مجھے یاد ہے، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر وہ ہے غلامی کے حلموں سے بہتر. وہ غلامی جو امپورٹڈ حکومت، یہ امریکہ کی تلوا چاٹ در حقیقت جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو ہمیں غلامی دے رہی ہیں، جو ہمیں آئی ایم ایف کے قرضے لا کے دے رہی ہیں، جو ہمیں ترقی دے رہی ہیں، یہ ہماری طاقت پرواز کو روک رہی ہے، یہ ہمیں اڑنے نہیں دے رہی ہے، ہمیں جمع نہیں ہونے دے رہی ہے، ہمیں سوچنے نہیں دے رہی ہے، ہمیں واقعاً اگر غیرت ہے پاکستانی قوم میں، چھوڑ دے سب کو، ہم اپنی مدد آپ کے تحت خود مریں گے، خود جئیں گے، خود کریں گے، جیسے ایرانی قوم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہاں پہ ضرورت ہے ایک لیڈر کی کہ جو در حقیقت قوم کو سنبھالے، لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا، خدا سے دعا کریں۔ اس کے لیے ہم سب کو نکلنا ہوگا، ہم سب نے عمل کرنا ہوگا، ہم سب نے آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ لہذا اس 8 سالہ جنگ نے ایران کو ایران بنا دیا، مضبوط بنا دیا۔ ہم فلاں امریکی سیاستدان اور فلاں سیاستدان کی ناراضگی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خدا جب ہے تو پھر خدا سے ڈرنا چاہیے، خدا کے خوف، خدا کا خوف رکھنا چاہیے۔ حدیث میں کہ جو اللہ کا عبادت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں جو ہے نا اس کے سامنے ایسی ہو جاتی ہیں، وہ اس سے خوف رکھتی ہیں، وہ اس کے مسخر ہو جاتی ہیں، وہ اس کے قابو میں آ جاتی ہیں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو تمام چیزیں جو ہیں اس سے ڈرنے لگتی ہیں۔ یہی آج آپ نے دیکھا کہ ایران اللہ سے ڈرتا تھا، آج امریکہ جو ہے وہ اس کی جان نکلتی ہے، آج جو ہے وہ حزب اللہ سے جان نکلتی ہے اسرائیل کی، ایران سے جان نکلتی ہے اسرائیل کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انہوں نے ایمان کو ذرا سامنے کیا ہے۔ چوتھا نقطہ جناب نے فرمایا بین رکاوٹ، وہ ہے سامراجی طاقتوں کا حملہ۔ جب ایک فیز فوجی حملہ ناکام ہوا 8 سال جا دیکھا، اب یہاں سے جو ہے وہ سافٹ وار شروع کی، ثقافتی یلغار شروع کی۔ سیٹلائٹ آج بھی ایران کے خلاف 200 سے زیادہ چینل جو ہیں وہ فارسی میں بکواس کر رہے ہیں، ہر قسم کے نظریات اور پروپیگنڈا آپ دیکھیں، جیسے کہ آج ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، ہماری فوج کے خلاف بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دشمن یہ کام کر رہا ہے، دشمن کے باقاعدہ انالائزز ہیں۔ یہ میں اپنی فوج سے کہوں گا، خدا رہا، خدا رہا آپ کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں ان کو بھی آپ نکالیں، آپ کا ایک، آپ کا وقار ہے، آپ کا ایک کام ہے، آپ کا ایک شعبہ ہے، آپ اس میں رہیے، آپ اس میں ترقی کیجیے، ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہے، آپ پاکستانی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اس بنا پر آپ کی خدمت برات کروں، پاکستانی فوج کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں، خوب کچھ منفی کردار ہمیں سامنے آتے ہیں، تو پھر فوج کو چاہیے ان کو ایڈریس کریں، انہیں قبول کریں، ان کو اپنے درمیان سے نکالے۔ قوم فخر کرتی ہے آپ پر، پاکستان کی بہادر ترین افواج میں سے ایک فوج پاکستان کی ہے۔ لہذا آپ کو ضرور، آپ پر ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ در حقیقت اس طریقے سے اپنی فوج کو مضبوط بنائیں، اس کے چہرے کو صاف ستھرا کریں، تاکہ جو ہے قوم کا اعتماد اس پہ بحال ہو سکے۔ پھر ربر کہتے ہیں کہ آئیے میں آپ کو ایک موازنہ پیش کرتا ہوں، انقلاب روس کا، انقلاب فرانس کا۔ خب انقلاب روس بھی ایک انقلاب آیا، اصل میں وہ تو ایک فوجی انقلاب تھا، فوجی انقلاب کے ذریعے سے جو ہے وہ مثلا انقلاب آیا، پھر بعد میں وہ سب تتر بتر ہو گئے، ریاستوں میں تقسیم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ 18ویں صدی کے اواخر میں فرانس میں انقلاب آتا ہے، لیکن گزشتہ بالکل آخر میں انقلاب آ رہا ہے، لیکن اس انقلاب کے آپ دیکھیں، ربر کہتے ہیں ذرا آپ نظر اٹھا کے دیکھیے، 30-40 سالوں میں، یعنی 1830 میں 1840 میں جب نیپولین برسر اقتدار آیا تھا، تو آپ ان کے آثار دیکھیں، ان کے لٹریچر دیکھیں، اس میں کوئی انقلاب کا نام باقی ہے فرانس میں؟ اصل 30-40 سال میں لپیٹ دیا انقلاب کو، وہ انقلاب قائم ہی نہیں رہ سکا اپنی بنیادوں پر، جو بھی بنیاد تھی اس کی۔ ایک انقلاب بالآخر ایک نظریہ ہوتا ہے، قائم رہتا ہے، اس پہ گفت و شنید ہوتی ہے، وہ ٹکراؤ لیتا ہے مختلف نظریات سے، باقی رہتا ہے، جھکتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ انقلاب فرانس جو ہے وہ 30-40 سال کے اندر لپیٹ دیا گیا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ ان کے آثار کو دیکھیں، ان کے متن کو دیکھیں، ان کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، انقلاب ختم ہو گیا۔ لیکن رہبر کہتے ہیں کہ آج اسلامی انقلاب کے 30-40 سال کے بعد نوجوان کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، اسے جواب ملتا ہے، اعتراض کرتا ہے، نظام پہ اعتراض کرتا ہے، سسٹم پہ اعتراض کرتا ہے، اس کو جواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پابندی لگا دی کہ آپ بول نہیں سکتے، کہ اگر امریکی صدر کوئی پریس کانفرنس کرے، کوئی کھڑا ہو کہ تم نے جو ہے نا وہ تم لائر ہو، تم نے جو جھوٹ بولا ہے، تم نے دروغ سے کام لیا ہے، تم نے جو ہے نا وہ عوام کو دھوکہ دیا ہے، تم نے ویپنس کا کہہ کے جو ہے عراق پہ حملہ کیا، وہاں کوئی ویپن نہیں تھا، سب تمہاری سازش تھی، وہاں سے اٹھا کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے کئی افراد ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ امریکی صدر خطاب کر رہا ہے یا صہیونی صدر خطاب کر رہا ہے، اور پھر جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس کو زبردستی جو ہے نا وہ بھیجا جاتا ہے۔ آزادی بیان ہے تو آپ بول لیتے ہیں، حقائق کو بیان کرنے دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد بھی جو ہے انقلاب اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہے، یہ عدل ہے، مساوات ہے، سماجی انصاف ہے، استبداد کی نفی ہے، خدمت میں عرض کروں کہ لیکن دوسرے انقلاب میں نظر نہیں آتا. کہتے ہیں آپ مثال کے طور پر روس کا انقلاب دیکھیں, وہ اصل انقلاب نہیں تھا, ایک گروہ ہاتھ میں اسلحہ لے کر آیا اور مثلا قابض ہو گیا اور پھر بعد میں خود بخود وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے سنت الہی کی. سنت الہی وہ اٹل قوانین ہیں جو قوموں کے ساتھ ہیں. اگر کوئی کافر قوم محنت کرے گی, سخرہ لکو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی ہے وہ مسخر کر دیا ہے, تمہارے اختیار میں. لہذا اگر کافر قوم بھی محنت کرے گی وہ بھی چاند تک پہنچ جائے گی, اگر مثلا پہنچی ہو, وہ ترقی کرے گی. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قوموں کے ساتھ ہے سنت الہی. جو قوم کھڑی ہوئی, موسیٰ کی قوم کھڑی ہوئی, خدا نے نجات, جب تک نہیں تھے کھڑے نہیں ہوئے, قیام نہیں کیا, پٹ رہے تھے, ذلیل ہو رہے تھے, مارے جا رہے تھے, جیل میں ڈالے جا رہے تھے, ذلت قبول کرتے, خدا نے کہا ٹھیک ہے اسی حالت پر رہنا چاہتے رہو, لیکن جب موسیٰ کے ساتھ چلو گے, قیام کرو گے, جہاد کرو گے, اپنی ذمہ داری کو ادا کرو گے, میں تمہیں مدد کروں گا. اسی طریقے سے آپ اسلامی انقلاب کو دیکھیں کس طریقے سے خداوند عالم نے مدد کی. اور پھر رہبر کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیل, سورہ فتح آیت نمبر 23, کہ خدا کہہ رہے کہ خدا کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں, کہ اگر موسیٰ کے ساتھ تھی تو موسیٰ کی قوم کو نجات دیں گے, تمہارے ساتھ تمہیں نجات نہیں دیں گے. نہیں, جب جو قوم کھڑی ہوئی خدا نے اس کی مدد کی. ہم ان کو بھی دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں, ہم دنیا کے لیے بھی کوشش کرنے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں, ہم آخرت کے لیے کوشش کرنے والوں کو آخرت میں بدلہ دیتے ہیں. ان سے کوشش کرو گے تمہیں نتیجہ مل جائے گا. تو یہ سنت الہی ہے. پھر کہا کہ یہ سنت الہی ہے کہ دشمن موجود رہے گا, کہ وہ کذالک جعلنا لکل نبین عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, سورہ انعام آیت نمبر 112. کہ اسی طرح ہم نے قرار دیے ہیں, ہر نبی کے ساتھ دشمن ہیں, طاقتیں ہیں اس کے مد مقابل, جو ایک دوسرے کو نیٹ ورکنگ کرتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ کرتی ہیں تاکہ یہ الہی قوتوں کو, دینی قوتوں کو روکا جائے. خوب, اسی طرح قدال کا جان فکل امت قریت اکابر مجرمی ہے لیم قروفی ہے وما یم قرون اللہ بنف, ہر امت میں, ہر گروہ میں, ہر قریب میں ایسے افراد تھے جو مکر کرنے والے تھے, اور ان کا کام یہی تھا کہ روڑے اٹکائے, ان کا کام یہی تھا کہ منفیات کو پھیلا, ان کا کام یہ تھا کہ حوصلوں کو پس کرے, جیسے کہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. خواہ آپ اپنے محلے میں بھی دیکھیں گے, اپنے شہر میں بھی دیکھیں گے, اپنی سیاست میں بھی دیکھیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے امریکہ کے خلاف, ہم لڑ نہیں سکتے, ہماری قوم میں طاقت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں. تو کہتے ہیں یہ سنت الہی ہے, یہ خدا کا نظام ہے کہ جو درحقیقت چل رہا ہے. اس بنا پر ابر کہتے ہیں کہ ہم ان اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو قوم سنت الہی کے ساتھ ہو جائے خدا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خدائی وعدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.